بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 26 فروری 2020. یہ کرتبہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. کتاب کا نام ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء کے مراحل، جس کے مصنف ڈاکٹر اسرار احمد ہیں. اس کے کل صفحات 60 ہیں. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03067878222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 1 سنتے ہیں. ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء کے مراحل. ڈاکٹر اسرار احمد، مرکزی انجمن خدام، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور، مکتبہ خدام القرآن لاہور، 36 کے ماڈل ٹاؤن لاہور، فون 3586-9501-3. تقدیم. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا تحریر کردہ زیر نظر مضمون فلسفہ و حکمت کے نہایت دقیق اور اعلیٰ ترین مباحثت پر مشتمل ہے. حقیقت انسان کے عنوان سے ایک نہایت قیمتی تحریر آج سے تقریباً 15 برس قبل ڈاکٹر صاحب کے قلم سے نکلی تھی، جو اب زندگی، موت اور انسان نامی کتابچے میں شامل ہے. اس کا دوسرا حصہ، جسے در حقیقت نہایت دقیق علمی مباحثت کا آغاز ہوا بعد ازاں حکمت قرآن بابت مارچ تا اپریل 1985 میں شائع ہوا تھا، تاہم یہ مضمون گزشتہ 14 سال سے ادھورا اور نامکمل تھا. پھر بھرپور دعوتی و تحریکی مصروفیت کے باعث وہ ضروری فراغت میسر نہ آ سکی، جو ایسے غامض مضامین کی تحریر کے لیے ناگزیر ہوتی ہے. بہرکیف، الحمدللہ حال ہی میں محترم ڈاکٹر صاحب نے اس مضمون کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے. ربط کلام کے پیش نظر اس تازہ تحریر کے ساتھ، جو مذکورہ مضمون کی تیسری قسط کی حیثیت رکھتی ہے، سابقہ قسط کو بھی شامل اشاعت کیا جا رہا ہے. اگست 1991، ناظم نشر و اشاعت. ضروری وضاحت. اس کتابچے کے منندار کے بارے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس میں انسانی ارتقاء کا جو نظریہ بیان کیا گیا، وہ محترم ڈاکٹر صاحب کا ذاتی رجحان اور ملان ہے، جس سے کسی شخص کو اتفاق ہو سکتا ہے اور اختلاف بھی. اس اعتبار سے بحثیت مجموعی نہ تنظیم اسلامی کا عقیدہ ہے اور نہ ہی وابستگان انجمن خدام القرآن کا اس سے متفق ہونا ضروری ہے. طبع اول تا چہارم، اگست 1999 تا مئی 2011، 4400. طبع پنجم، جنوری 2014، 1100. ناشر، ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور، مقام اشاعت 36 کے ماڈل ٹاؤن لاہور، مطبعہ شرکت پرنٹنگ پریس لاہور، قیمت 40 روپے. صفحہ نمبر 3، وجوب سے امکان کا سفر. صفحہ نمبر 5، سلسلہ تنزلات کا مرحلہ اول اور اس سے متعلق اصطلاحات قرآنی. صفحہ نمبر 6، سلسلہ تنزلات کا مرحلہ ثانی. صفحہ نمبر 20، سلسلہ تنزلات کا مرحلہ ثالث. صفحہ نمبر 23، حیات ارضی کا ارتقاء. صفحہ نمبر 25، تکمیل تخلیق آدم اور عطائے خلت الخلافت. صفحہ نمبر 33، ابلیس کا اعلان بغاوت اور اس کا سبب. صفحہ نمبر 36، ابلیس کی انسان دشمنی اور مرکہ خیر و شر. صفحہ نمبر 39، رحم مادر میں تخلیق آدم کے مراحل کا اعادہ. صفحہ نمبر 46، نوح انسانی کا ذہنی اور عمرانی ارتقاء. صفحہ نمبر 49، هو الله الخالق الباری المصور، سورہ حشر آیت نمبر 24. وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا، نکال کھڑا کرنے والا، صورت گری کرنے والا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكن، سورہ یاسین آیت نمبر 82. اس کی شان تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. اعلی لہ الخلق والامر، تبرق اللہ رب العالمین، سورہ اعراف آیت نمبر 54. آگاہ ہو جاؤ کہ اسی کے ہیں خلق اور امر دونوں، بڑی برکت والا ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، سورہ اعلی آیت نمبر 2 اور 3. جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر راہ معین کی. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله، سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9. وہی اللہ تو ہے جس نے اپنے رسول محمد کو قرآن حکیم اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوب سے امکان کا سفر، یہ تو سب جانتے ہیں کہ صرف ذات باری تعالی واجب الوجود اور قدیم ہے. کل کون و مکان اور انسان سمیت جملہ مخلوقات اور موجودات ممکن اور حادث ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وجوب سے امکان اور قدم سے حدوث کا سفر کیسے اور کن مراحل سے گزر کر طے ہوا، اور آیا اس طویل سفر میں تنزل ہی تنزل ہے یا کوئی مرحلہ ارتقا کبھی آیا ہے. اس مشکل بلکہ تقریباً نہ حل ہونے والے مسئلے کا ایک حل تو قدیم منطق اور فلسفے کے ماہرین نے کیا کہ واجب سے ممکن اور قدیم سے حادث کے مابین عقول اشرا اور نہ افلاق تصنیف کر ڈالے، جن کے لیے کوئی دلیل نہ تجرباتی علم میں ہے نہ وحی آسمانی میں. اسی طرح بعض متصفل مزاج بزرگوں نے مرتبہ احادیث سو احدیت وغیرہ کے حوالے سے تنزلات سطح تجویز کیے، لیکن ان کے لیے بھی کوئی سری اساس نہ عقل میں ہے نہ نقل میں. خود وحی آسمانی نے بھی اس کے ضمن میں نہ تفصیلی بحث کی نہ صراحت سے کام لیا، بلکہ صرف اشارات پر اکتفا کیا، اس لیے کہ اس کا اصل مقصد ہدایت اور صراط مستقیم کی وضاحت ہے. اور اس کے ضمن میں بھی اس نے عوام کی ضروریات اور ان کے فہم و شعور کی سطح کو زیادہ پیش نظر رکھا ہے، اور دقیق حقائق اور معارف کے ضمن میں اجمالی اشاروں پر اکتفا کیا ہے کہ عقلا را اشارہ کافی است، یعنی عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ مصادق وہ علم الاسما جو آدم کو ابتدا ہی میں عطا کر دیا گیا، اور اس طرح گویا نوع انسانی میں بالقوا ودیت کر دیا گیا. ظہور و بروز کی بے شمار منزلوں سے گزر کر اب اس مقام تک پہنچ گیا کہ تخلیق اور تصویہ کی تحقیق و تفتیش سے بڑھ کر تکوین یا ایجاد و ابداع کے در پردہ دستک دے. سلسلہ تنزلات کا مرحلہ اول اور اس سے متعلق اصطلاحات قرآنی. وحی آسمانی تکوین یا ایجاد و ابدا کی اساس اللہ کے کلمہ کن کو قرار دیتی ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، سورہ بقرہ آیت نمبر 117. اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، سورہ آل عمران آیت نمبر 47. سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکن، سورہ مریم آیت نمبر 35. فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکن، سورہ مومن آیت نمبر 68. یہ چاروں آیات تقریباً ہم معنی ہیں. ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ کہنا کفایت کرتا ہے کہ کن، اور وہ ہو جاتی ہے. البتہ دو مزید آیات میں ذرا اتناب کا اندازہ ہے. انما قولنا لشاہین اذا اردنہو ان نقول لہو کن فیکن، سورہ نحل آیت نمبر 40. جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے بس ہمارا یہ کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، سورہ یاسین آیت نمبر 82. اس کی شان تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم جہاں اللہ تعالیٰ کے فرامین اور فرمودات، نوامیس و قوانین اور فیصلوں اور طے شدہ امور کو کلمات سے تعبیر کرتا ہے، وہاں منجہ ذیل دو آیات میں اس کا پورا امکان موجود ہے کہ کلمات ربی اور کلمات اللہ کے لا تعداد ہونے سے مراد جہاں اللہ کے علم و حکمت کا لا محدود ہونا ہو، وہاں اس کی مخلوقات کا لا یسحا ہونا بھی ہے. اس لیے کہ فی الواقع اس کی مخلوقات ہی اس کے کمال علم، کمال حکمت اور کمال قدرت کی نشانیاں یعنی آیات ہیں. اس معنی میں گویا ہر مخلوق اللہ کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنافد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثلہ مدادا، سورہ کہف آیت نمبر 109. کہہ دو کہ میرے پروردگار کے کلمات کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، خواہ اس جیسا ایک اور سمندر لے آئے مدد کے لیے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَاتٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، سورہ لقمان آیت نمبر 68. آیت نمبر 67. اور اگر زمین کے کل درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی کا کام دیں اور اس کے بعد سات سمندر اور ہوں مدد کے لیے، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے. منجہ والا آیات کے عمومی اسلوب سے قطع نظر، قرآن حکیم میں اللہ کی جملہ مخلوقات اور ایجادات میں سے تعین کے ساتھ صرف حضرت مسیح کو کلمات اللہ قرار دیا گیا. جیسے سورہ آل عمران کی آیت 30 میں حضرت زکریہ کو حضرت یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری کے زمن میں حضرت یحییٰ کو مصدقاً بکلمات من اللہ قرار دیا گیا، اور ذرا آگے چل کر آیت 45 میں حضرت مریم کو حضرت مسیح کی بشارت کے زمن میں ان اللہ یبشروک بکلمات منہ کے الفاظ استعمال ہوئے. اور اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ القاها الی مریم، بے شک مسیح یعنی مریم کا بیٹا عیسی اللہ کا رسول ہے اور اس کا کلمہ جو القا فرمایا اس نے مریم کی جانب. اس کا سبب بظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تخلیق اور تصویہ کے ساتھ ساتھ تقدیم اور ہدایت کا سلسلہ بھی قائم فرما دیتا ہے. سب حسما ربک الاعلی آل الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، سورہ اعلی آیت نمبر 133. تسبیح کرو اپنے اس رب کی جو سب سے بالا و برتر ہے، جس نے بنایا پھر سنوارا، جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر راہ معین کی. یہی تقدیر اور ہدایت ہے کہ جمادات کی سطح پر قوانین طبعیہ یعنی فزیکل لا اور لا آف دا نیچر کی شکل اختیار کرتی ہے. نباتات کے معاملے میں خالص طبعی قوانین پر حیاتیاتی قوانین یعنی بایولوجیکل لا کا اضافہ ہوتا ہے. مزید آگے چل کر حیوانات کے زمن میں ان دونوں اقسام کے قوانین پر جبلی قوانین کا اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کے معاملے میں ان تینوں پر اضافہ ہوتا ہے استدلالی قوانین رولز آف لاجک، جس سے بالاتر سطح سے وحی ربانی کی ہے. تو جملہ مخلوقات کے معاملے میں جہاں تک معاملہ ان قوانین کے تحت چلتا رہے، اللہ کے کسی اضافی امر کن کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جہاں ان میں کوئی تبدیلی مطلوب ہو، یعنی عمومی سلسلہ اسباب و نتائج، کیس اینڈ ایفیکٹ، یا عادی قانون کو توڑ کر اللہ اپنے کسی مشیت خصوصی کو ظاہر فرمانا چاہے، چنانچہ اسی کو خرق عادت یا معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو ایک نئے امر کن کی ضرورت ہوتی ہے، یا جب عام اسباب عادیہ کی کسی کڑی کو حذف کرنا ہو تو ایک اضافی کلمہ کن اس کڑی کی جگہ لیتا ہے۔ چنانچہ یہ ہے وہ صورت جو حضرت عیسیٰ کے معاملے میں پیش آئی کہ انسانی سلسلہ تناسل جو عام طبعی اور حیاتیاتی قوانین کے مطابق مرد اور عورت کے نطفہ امشاج سے شروع ہوتا ہے، آپ جناب کے معاملے میں اس قدر بدل گیا کہ آپ کی پیدائش بن باپ کی ہوئی، گویا ایک کڑی حذف ہو گئی اور اللہ کے کلمہ کن نے ایک کڑی کی جگہ لے لی۔ چنانچہ وہ کلمات من اللہ ہے، یہ کلمات من ہوں، یہ کلمات ہو قرار پائے۔ یہ بات متکلمین کے نزدیک متفق الیہ ہے کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اسی بنا پر علامہ اقبال نے قرآن حکیم کو مثل حق قرار دیا، مثل حق و پنہا او ہم پیدا است او زندہ و پائندہ گویا ست او، اور صفات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ بات بھی متفق الیہ ہے کہ وہ ذات خداوندی کے مانند اطلاقی شان کی حامل رہی، ذات اور صفات کی باہمی نسبت، یعنی علامہ اقبال کے الفاظ میں ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ تو اس نہ حل ہونے والے مسئلے کا حل بھی لا عین ولا غیر کے سوا اور کوئی نہیں، لہذا ذات باری تعالیٰ کا وہ کلمہ کن بھی جو موجودہ کون و مکان کے کل سلسلہ تکوین و تخلیق کا نقطۂ آغاز بنا، ابتدا میں لازمن مطلق اور لامحدود اور کیف و کم کے جملہ تصورات سے ماورا تھا، البتہ اسی کلمہ کن نے تنزلات کی منزلیں طے کرنی شروع کی، جن کے ذریعے وجوب سے امکان اور قدم سے حدوث کی جانب سفر شروع ہوا، گویا تنزلات کی نسبت ذات باری کی جانب نہیں اس کلمہ کن کی جانب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد علی ثانی نے کل کون و مکان اور جملہ موجودات اور مخلوقات کو اللہ کے اسماء اور صفات کے اضلال سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس مرحلے پر یوحنا کی انجیل کے ابتدائی چند جملے بہت دلچسپی کا باعث ہوں گے، اگرچہ صاف نظر آتا ہے کہ وحی ربانی کے بجائے کسی فلسفیانہ اور متکلمانہ ذوق کے حامل انسان کے ذہن سے نکلے ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، یوحنا باب اول 1-3۔ قرآن حکیم کی اساسی اصطلاحات میں کلمہ ہی کی طرح جامع اور گمبھیر اصطلاح امر کی بھی ہے، بنیادی طور پر یہ قرآن مجید کے چند نہایت کثیر الاستعمال الفاظ میں سے ہیں۔ چنانچہ لفظ امر کئی مسئلے یا معاملے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، کہیں حکم یا فیصلے کا مفہوم ادا کرتا ہے، کہیں اختیار اور قدرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کہیں اردو زبان کے کثیر المفہوم لفظ بات کے معنی میں آتا ہے، اور ان جملہ مفاہیم کے علاوہ اس کا ایک خاص اصطلاحی مفہوم بھی ہے جس کے اعتبار سے یہ خلق کا مقابل یا کم از کم مغائر ضرور ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں جہاں واد عطف نے خلق اور امر کو اللہ کی ملکیت یا اختیار مطلق کے تحت جمع کر دیا، وہاں ان دونوں کے مابین نسبت مغائرات بھی قائم کر دی۔ اعلی لہ الخلق والامر تبرق اللہ رب العالمین، سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اسی کے ہیں خلق اور امر دونوں، بڑی برکت والا ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس امر کے بارے میں دو باتیں نہایت اہم اور لائق توجہ ہیں، ایک یہ کہ قرآن کی جن آیات میں کن فیکن کی تکوینی شان کا بیان ہوا ہے ان سب میں بلا استثناء امر ہی کا لفظ آیا ہے، خلق کا لفظ کسی ایک جگہ بھی استعمال نہیں ہوا، یعنی یہ انداز کسی ایک جگہ بھی نہیں ملتا کہ اذا اردناہ ان نخلق شیئا وانما نقول له کن فیکن، اور قرآن کے مقام رفیع سے یہ بات بہت فروع ہے کہ اسے محض ایک اتفاق مانا جائے بقول غالب. گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. دوسرا یہ کہ اس کا ایک نہایت گہرا اور قریبی تعلق لفظ روح کے ساتھ ہے. وہ سالون کا آن روح ہے کل روح من امر ربی, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85. اور وہ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں, کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے. ینزل الملائکات بالروح من امره علی من یشاء من عباده, سورہ نحل آیت نمبر 2. وہ فرشتوں کو اپنے امر کی روح کے ساتھ اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا, سورہ شعراء آیت نمبر 52. اور اس طرح ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کی ایک روح اپنے امر میں سے. ان آیات مبارکہ میں سے الروح من امرہ سے مراد بالاتفاق مطلقاً وحی نبوت ہے. پہلی آیت میں بعض حضرات کے نزدیک مراد وحی قرآنی ہی ہے, لیکن جمہور کے نزدیک اس سے مراد روح انسانی ہے. بہرحال سردست اصل قابل توجہ معاملہ روح اور امن کے مابین قریبی رشتے اور تعلق کا ہے. اب اگر قرآن حکیم میں لفظ روح کے دوسرے استعمالات اور اطلاقات پر غور کیا جائے تو جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے. نمبر 1, 4 مقامات. سورہ بقرہ آیت نمبر 87 تا 253, سورہ مائدہ آیت نمبر 110, سورہ نحل آیت نمبر 102 پر روح القدس کے الفاظ وارد ہوئے ہیں. اور ایک مقام سورہ شعراء آیت نمبر 193 پہ الروح الامین کے الفاظ آئے ہیں. اور ان تمام مقامات پر مراد غالب اکثریت کے نزدیک حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. نمبر 2, 2 مقامات. سورہ معارج آیت نمبر 4 اور القدر 4 پر المالک الملائکات والروح کے الفاظ آئے ہیں. اور ایک مقام سورہ نبا آیت نمبر 38 پر الروح والملائکات کے, اور اگرچہ بعض رائیں اور بھی پائی جاتی ہیں لیکن جمہور کے نزدیک یہ عام پر خاص یا خاص پر عام یہ عطف کا معاملہ ہے. اور الروح سے مراد ان مقامات پر حضرت جبریل علیہ السلام ہی ہیں. دوسرے نمبر پر رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں ارواح انسانیہ یا وہ عظیم ترین فرشتے جو گویا ارواح انسانیہ کا مقزن ہیں. نمبر 3, سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں مومنین صادقین کے لیے اللہ کی تائید کے زمن میں ایداہم بروح منہ کے الفاظ آئے ہیں, جس سے مراد ہے اللہ کی غیبی مدد. جیسا کہ قرآن حکیم کے دوسرے مقامات سورہ انفال آیت نمبر 12, سورہ آل عمران آیت نمبر 124 تا 125 سے معلوم ہوتا ہے اکثر ملائکہ ہی کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے. نمبر 4, اپنی ذات مبارکہ کی جانب اضافت کی نسبت کے ساتھ لفظ روح کو اللہ نے قرآن حکیم میں 6 مقامات پر استعمال فرمایا. 3 بار تخلیق انسانی کے زمن میں کہ تخلیق اور تصفیہ کے مراحل کی تکمیل کے بعد اس میں اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا, سورہ سجدہ آیت نمبر 9, سورہ ہجر آیت نمبر 29 اور سورہ سواد آیت نمبر 72. اور ان 3 ہی بار حضرت مریم کے ذکر ہیں, جن میں سے 2 مقامات سورہ انبیاء آیت نمبر 51, سورہ تحریم آیت نمبر 12 پر حضرت صدیقہ کے بطن میں حضرت مسیح کے استقرار حمل کے زمن میں فرمایا گیا کہ ہم نے اپنی روح میں سے پھونکا. اور ایک مقام مریم آیت نمبر 17 پر بائیں طور پر کہ جو فرشتہ انہیں حضرت مسیح کی بشارت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا اسے روحانہ یعنی ہماری روح سے تعبیر فرمایا گیا. نمبر 5, آخری اور موضوع زیر بحث کے اعتبار سے اہم ترین یہ کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کو کالے ماتوں سے تعبیر کیا گیا وہاں روح منہ بھی قرار دیا گیا. اس تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے کلمہ کن اس کے امر اور لفظ روح کے مابین بڑا قریبی رشتہ اور تعلق ہے, اور ملائکہ ارواح انسانیوں اور وہی کم و بیش ایک ہی قبیل کی حقیقتیں ہیں. ملائکہ ارواح انسانیہ اور وحی کے باہمی قرب اور ذات باری سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے قریبی تعلق کو ظاہر کرنے والا ایک مزید لفظ نور ہے۔ چنانچہ نمبر ایک کی حقیقت تو ازر و من الشمس ہے کہ قرآن حکیم وحی کے کو نور قرار دیتا ہے، جیسے سورہ مائدہ کی آیت 44 اور 46 میں تورات اور انجیل دونوں کو ہدم و نور سے تعبیر فرمایا گیا، اور سورہ انعام کی آیت 91 میں تورات کے لیے نورم و ہدن للناس کے الفاظ وارد ہوئے۔ اسی طرح خود قرآن حکیم کے لیے اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت 15 میں نورم و کتاب مبین، سورہ اعراف کی آیت 157 میں ان نور الذی انزل معاہ، اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں ون نور الذی انزلنا کے الفاظ استعمال فرمائے۔ نمبر دو، فرشتوں کے بارے میں حدیث نبوی میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا۔ نمبر تین، روح محمدی کے بارے میں ایک مشہور حدیث میں، جو اگرچہ محدثین کے معیار پر پوری تو نہیں اترتی، تاہم اکثر صوفیہ ہی نہیں مفسرین نے بھی اسے قبول فرمایا ہے، نور ہی کا لفظ آیا ہے، یعنی اول ما خلق اللہ نوری۔ اسی طرح ایک اور حدیث جس کا حوالہ تو تاحال دستیاب نہیں ہو سکا، لیکن معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ مولانا غلام مرشد مرحوم اسے اپنے دروس میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس کی روح سے حضرت جابر کے اس سوال کے جواب میں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، جواباً حضور سے منقول ہے کہ نور و نبیہ کا، یا جابر و نور و نبیہ کا۔ نمبر چار، خود ذات باری تعالیٰ کے لیے انسانی ذہن کی محدودیت اور نارسائی کے پیش نظر قریب ترین جو لفظ طور تمثیل اختیار کیا گیا وہ نور ہی ہے، جیسے سورہ نور کی آیت 25 اللہ نور السماوات والارض کے الفاظ مبارکہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول نور ان یورا کے الفاظ۔ ان حقائق کے پیش نظر کیا یہ نتیجہ نکالنا بعید از قیاس یا دور کی کوڑی لانا قرار دیا جا سکتا ہے کہ تخلیق کائنات کے زمن میں اللہ کے اولین کلمہ کن نے اپنے تنزل کے مرحلے اول میں ایک نور بسیط کی صورت اختیار کی، اور اس سے اللہ نے خلعت وجود عطا فرمایا۔ ملائکہ روح انسانیہ کو، جن کی اصل نور ہے اور جو صاحب تشخص اور صاحب شعور ہی نہیں، خود شعوری کی نعمت عظمیٰ سے بھی سرفراز ہیں۔ اور اس میں کون سے تعجب کی بات ہے کہ ان ملائکہ اور ارواح انسانیہ میں سب سے پہلے خلعت وجود سے سرفراز ہونے والی ہستی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی روح محمدی ہی ہو۔ واضح رہے کہ قرآن حکیم جس طرح نہ صرف شعور بلکہ شعور ذات کی حامل ان دونوں انواع یعنی فرشتے اور ارواح انسانیہ کو عالم امر سے متعلق قرار دیتا ہے، اسی طرح ان کے باہمی مخاطبہ و مکالمہ اور خود اللہ کے ان دونوں سے خطاب و کلام کو بھی، جس کا اصطلاحی نام وحی ہے، عالم امر سے متعلق قرار دیتا ہے۔ اس موضوع پر قرآن کا ذروہ سلام یعنی اہم ترین مقام سورہ شورا کی آیت 51-52 ہے، وما کانا لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا وکنت تدری ما الکتاب ولل ایمان ولکن جعلنہ نورا نہدی به من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم، سورہ شورا آیت نمبر 51-52۔ اور کسی بشر کی بھی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کی اوٹ سے، یا بھیجے کسی فرشتے کو، بس وہ وحی کر دے ان کے اذن سے جو وہ چاہے، وہ بڑا ہی عالی مقام حکیم ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کی ایک روح اپنے امر میں سے، نہ تم یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنا دیا جس سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور بے شک تم ایک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ ان آیات مبارکہ میں روح، امر، وحی اور نور کے الفاظ مبارکہ، جو ہماری اس پوری بحث کا مبنا اور دار و مدار ہیں جس شان سے وارد ہوئے اس کی کوئی دوسری مثال خود قرآن میں موجود نہیں، واللہ عالم۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان دعایات کو اس موضوع پر قرآن کا ذروہ السلام قرار دیا۔ اس تحریر کا یہاں تک کا حصہ 1985 میں شائع ہو گیا تھا۔ کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں۔